بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشمہ زمزم، تحریر محترمہ حور جہاں بشرا داؤد، پیشکش لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی پہلی کڑی. پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے چشمے کے بارے میں بتاتی ہوں جو صرف اور صرف خدا کی مرضی سے اس کے پیاروں کے لیے وجود میں آیا. چشمہ پانی کے اس خزانے کو کہتے ہیں جو خود بخود زمین کے سینے کو پھاڑ کر نکلا ہو. یہ کنویں کی طرح کھود کر نہیں نکالا جاتا، بلکہ خود بخود نکل آتا ہے. چشمے دو طرح کے ہوتے ہیں، گرم پانی کے اور ٹھنڈے پانی کے. یہ چشمہ ٹھنڈے پانی کا ہے، اس کو زمزم کہتے ہیں. زمزم کے معنی ٹھہر ٹھہر یا رک جا رک جا. یہ چشمہ وادی مکہ میں ہے اور مکہ اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہوا. مکہ صحرائی علاقہ ہے، صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اگر بارش ہو جائے تو فوراً جذب ہو جاتا ہے. اس لیے صحراؤں میں جھیل، جوہر یا تالاب نہیں ملتے، دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. اگر قافلے صحراؤں میں بھٹک جائیں تو وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. پانی چونکہ انسانی زندگی کا سب سے ضروری جزو ہے، اس لیے انسان چشموں، دریاؤں، جھیلوں کے کنارے رہنا پسند کرتا ہے، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی انسان نہیں رہتا. مکہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے غیر آباد تھا، بس ایک ویران اجاڑ جگہ تھی. اس کی مشہور پہاڑیاں صفا اور مروہ ہیں، جس کے درمیان یہ چشمہ پایا جاتا ہے. پیارے بچوں، خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اس کی ماں ہاجرہ کے ساتھ اس غیر آباد وادی میں چھوڑ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بے حد پیار تھا، اس لیے انہوں نے کچھ کھانے کا سامان اور ایک مشکیزہ پانی لیا. حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا اور چل پڑے. ایک طویل سفر کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کھانے پینے کا سامان زمین پر رکھا اور واپس چل دیے. حضرت ہاجرہ بڑی حیران ہوئیں، سوچنے لگیں کہ لڑائی بھی نہیں ہوئی، مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوئے، بچے سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر کیا وجہ؟ ابھی حضرت ہاجرہ انہی سوچوں میں تھیں کہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چلنے لگیں اور ساتھ ہی پوچھتی جاتی کہ ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ کیا آپ ناراض ہیں جو ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ رہے ہیں؟ ادھر بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بھی ویسی ہی تھی، وہ بھی دکھ کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ شدت غم کی وجہ سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. انہوں نے بڑے صبر اور ضبط سے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. اس پر وہ نیک بخت خاتون سمجھ گئیں کہ یہ خدا کا حکم ہے. جلدی سے بولیں کہ اگر خدا کی رضا کی خاطر آپ نے ہمیں چھوڑا ہے تو پھر فکر نہ کریں، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ اطمینان سے جائیں۔ حضرت حاجرہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی، وہ اس کے ہر حکم کو ماننا فرض جانتی تھیں، اسی لیے انہوں نے یہ پیارا جواب دیا۔ بچوں، غور تو کرو، جہاں دور دور کوئی درخت نہ ہو جس کے سائے میں انسان بیٹھ جائے، پھر نہ آدم نہ آدم ذات، تو کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ لیکن جو خدا سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، ان کا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اگر درخت کا سایہ نہیں تو کیا ہوا، خدا کا سایہ تو ہے، اگر انسان نہیں تو خدا تو ہمارے ساتھ ہے، پھر ڈر کس بات کا۔ حضرت حاجرہ بچے کو لے کر آسمان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ کچھ عرصے بعد کھانا اور پانی ختم ہو گیا، اب تو بچے نے پریشان کرنا شروع کر دیا، پیاس اسے ستا رہی تھی۔ پہلے تو حضرت حاجرہ بچے کو ادھر ادھر بہلاتی رہیں، ساتھ ہی نظر بھی دوڑاتی جاتی کہ شاید ادھر ادھر پانی ہو، مگر ایک بوند بھی پانی نہ ملا۔ پیاس کی شدت بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ہی بچے کی حالت بھی بگڑنے لگی۔ پھر تو ماں پریشان ہو گئی، انہوں نے بچے کو زمین پر لٹایا اور دوڑ کر پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ دور دور تک دیکھا، شاید پانی ہو، مگر پانی ہوتا تو ملتا۔ پھر گھبرا کر نیچے اتری، بچے کو دیکھا، وہ پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ دوڑ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئیں، دور تک نظر دوڑائی، لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی طرح بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے سات چکر لگائے اور ہر بار بچے کو دیکھتی رہیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور خدا سے مدد طلب کرتی، اور جب ساتواں چکر لگا رہی تھیں، آسمان سے خدا کے فرشتے نے آواز دی، اے حاجرہ، تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا، اسے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک قوم بناؤں گا۔ اس کا حوالہ ہے پیدائش باب 21 آیت 17-18۔ حضرت حاجرہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں کی مٹی پر نم ہے۔ آپ نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا تو پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل پڑا۔ فوراً بچے کو پلایا، پھر خود بھی دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو رہی تھی، پانی پیا، ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کرتی جاتی تھی کہ واقعی تو عظیم ہستی ہے۔ ان کا دل خدا کی حمد سے بھر گیا تھا۔ کبھی وہ بچے کو دیکھتی، کبھی پھوٹتے ہوئے پانی کو، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو شاید ان کے تشکر میں بہ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پانی تیزی سے نکلنے لگا، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، زم 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 زم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جا رک جا، اور ساتھ ہی ارد گرد سے مٹی اور پتھر اکٹھے کر کے اس کے گرد ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی بہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس مقدس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو یہ بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ حوالہ سیرت خاتم النبیین جلد اول صفحہ 83۔ تو بچوں، یہ پانی، یہ چشمہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی شفقت کی وجہ سے پھوٹا، آج بھی دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے انسانوں، مجھے دیکھو، میں ایک نشان ہوں ان لوگوں کے لیے جو خدا اور اس کی قدرت کو نہیں جانتے۔ آؤ میرے میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے ان تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنی پیاس کو بجھاؤ، یقیناً تمہاری روح بھی سیراب ہوگی۔ بچوں، یہ چشمہ انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ خدا کی قدرت، صحرا میں تو پانی ہوتا ہی نہیں، اگر ہو تو زمین اس کو فوراً جذب کر لیتی ہے، اور کہاں ریتلی زمین کہ اس نے اپنے سینے کو پھاڑ کر پانی کو اگل دیا۔ ہے نا عجیب بات، ایسی ہی غیر معمولی اور ناممکن باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ویسے تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوا، مگر بچوں، ان کو یہاں آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بلایا اس ویرانے میں؟ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کہ خدا نے اس جگہ اپنے سب سے پیارے شہزادے کو پیدا کرنا تھا، اور خدا نے اپنے اس محبوب کو ایسی اجاڑ بے آب و گیا جگہ تو نہیں پیدا کرنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے یہ جگہ آباد ہو، اس لیے حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں بلایا اور پانی نکالا۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی انسان چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی منصوبہ بندی، پلاننگ کرتا ہے، اور جتنا بڑا کام ہو منصوبہ بھی اسی کے مطابق بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا نے یہ چشمہ دراصل اپنے پیارے کے نشان کے طور پر نکالا۔ آج یہ زمین پیاسی ہے، میں اس کو سیراب کرتا ہوں، کل جب یہ آباد ہوگی اور اس پر بسنے والے روحانی طور پر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کے اخلاق اور کردار بگڑنے کی وجہ سے بے سدھ ہوں گے۔ اس وقت میں اسی سرزمین میں اس چشمے کی طرح ایک روحانی چشمے کو جاری کروں گا، جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کو پیے گا ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا، اور وہ چشمہ چشمائے محمدی ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا چشمہ۔ گویا یہ چشمائے زمزم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کی خاطر آپ کے آباؤ اجداد کو دیا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت حاجرہ چشمے کے پاس بیٹھی تھیں، کھانا تو ختم ہو چکا تھا، مگر ان کو پورا یقین تھا کہ جس طرح خدا نے پانی کا انتظام کیا ہے وہ کھانے کا بھی کرے گا۔ تو ہوا یوں کہ ایک قبیلہ یمن سے شام کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بھول گیا اور مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ اس کے پاس بھی پانی ختم ہو رہا تھا، کیونکہ سفر میں آخر کتنا پانی لے کر چلا جا سکتا ہے۔ اس قبیلے کے اونٹ گم ہو گئے اور دو جوان ان کو تلاش کرتے کرتے حضرت حجرہ کے پاس پہنچ گئے. وہاں اکیلی عورت کو ایک بچے کے ساتھ چشمے پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئے اور جلدی ہی اپنے قبیلے کے سردار مساز بن عمر جرحمی کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا. پانی کے اچانک مل جانے پر سارے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے کوچ کیا. جب حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے تو ان سے اس چشمے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ لوگ کئی بار تجارت کی غرض سے اس جگہ سے گزرے تھے مگر یہاں تو کوئی چشمہ نہ تھا. جب حضرت حاجرہ نے ساری بات بتائی تو وہ حضرت حاجرہ کی نیکی اور پارسائی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیں. حضرت حاجرہ اچانک اس دوسرے انعام پر حیران ہو گئیں کہ خدا نے میری تنہائی بھی دور کر دی، ساتھ ہی ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سے پانی لینے کی اجازت لی اور احسان مندی کے جذبے کی وجہ سے ان کی خدمت میں کھانے کی چیزیں پیش کیں. اس طرح کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. سب سے پہلا قبیلہ جو مکہ میں آباد ہوا یہی قبیلہ جرحم تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ صحرا میں پانی بہت قیمتی ہوتا ہے، جو بھی قافلے ادھر سے گزرتے وہ پانی کے لیے رکتے اور پانی کے بدلے دور دور کے علاقوں کی کھانے کی اشیاء، پھل، اناج وغیرہ حضرت حاجرہ کی خدمت میں پیش کرتے. اس طرح خدا تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کے لیے دور دور سے نعمتیں آنے کا ذریعہ پیدا کر دیا. اسی سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور خدا نے آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیا. مکہ کو خدا نے ایک اور عظمت یہ دی کہ اپنا گھر، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا. یہ گھر کسی زمانے میں موجود تھا مگر اب اس کے نشان تھے جن پر یہ تعمیر کیا گیا. یہ گھر بڑی عظمت اور برکت والا ہے. اس کی حفاظت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد ہوئی اور اس کے طواف کا حکم دیا گیا. ساتھ ہی چشمہ کے مالک بھی آپ ہی تھے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی تھے، انہوں نے اس گھر کی عزت اور احترام کو قائم کیا. قبیلہ جرحم کے علاوہ دوسرے قبائل جو مکے میں آئے تھے وہ بھی اس کا طواف کرتے اور اس پر نذرانے دیتے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کعبہ کی خدمت ان کے بڑے بیٹے نابت کے حصے میں آئی. ان کے بعد یہ سعادت ان کے نانا مزاز بن عمر کو ملی. اس قبیلے نے سینکڑوں سال خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت کا فریضہ ادا کیا. لیکن ایک اور قبیلہ جس کا نام خزاعہ تھا، اس کی نظر کعبے کی دولت اور مکہ کی سرداری پر تھی. اس نے لڑائی کر کے قبیلہ جرحم سے کعبہ کی تولیت چھین لی اور اس قبیلہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس وقت کے قبیلے کے سردار عمر بن الحرس جرحمی نے کعبہ کی دولت کو چشمے میں ڈال کر اس کو مٹی سے بند کر دیا. قبیلہ جرحم کو مکہ چھوڑنے کا بہت صدمہ تھا، وہ یمن کی طرف ہجرت کر گئے. جب قبیلہ خزاعہ مکہ میں داخل ہوا تو مقدس چشمہ گم ہو چکا تھا. وہ لوگ سخت حیران ہوئے، بہت تلاش کیا لیکن زمزم نہ ملا. اصل میں اس چشمے کو تو خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی خاطر پیدا کیا تھا اور قبیلہ جرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے نانا کا قبیلہ تھا. ایک خون کے رشتے کی وجہ سے خدا نے اس قبیلے کو بھی اس سعادت سے نواز دیا، مگر پھر قبیلے کے لوگوں نے اس پانی کو زبردستی یا لڑائی سے نہیں چھینا تھا، اس لیے خدا نے بھی ان سے اس نعمت کو واپس نہیں لیا، مگر قبیلہ خزا نے لڑائی کی، امن والے شہر مکہ کے امن کو خراب کرنا چاہا، پھر اس قبیلے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی رشتہ داری بھی تو نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس چشمہ کو چھپا دیا۔ اور بچوں، سینکڑوں سال یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، لیکن یہ چشمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہوا، بلکہ جب اس کا اصل وارث دنیا میں آنے والا تھا اور تھوڑا وقت رہ گیا تھا اس کو آنے میں، تو خدا نے اس کے جاری ہونے کا سامان کر دیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھو دو، یہ بھی چاہے زمزم کے نام۔ آپ نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن جب آپ سوئے تو وہی شخص آیا اور بولا برہ کو کھو دو۔ آپ نے سوال کیا کہ برہ کیا ہے، تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر تیسرا دن ہوا، اور جب آپ کام سے واپس آئے اور رات کو سوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آ گیا اور کہنے لگا مزنونہ کو کھو دو۔ آپ نے پوچھا مزنونہ کیا ہے، تو پہلے کی طرح پھر وہ چلا گیا۔ ان تین دنوں میں آپ بڑے پریشان رہے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو اپنا خواب سنایا تو وہ بھی حیران تھے کہ سب کیا ہے، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال بعد اپنی قدرت دوبارہ دکھانا چاہتا ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ قریش نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کون سی جگہ کو کھودا جائے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آخر جب وہ چوتھے دن انہی خیالات میں کھوئے ہوئے سوئے، تو پھر وہ آدمی آ گیا اور بولا زمزم کو کھو دو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ زمزم کیا چیز ہے، اس پر وہ شخص غائب نہیں ہوا، بلکہ اس نے تفصیل سے بتایا کہ زمزم وہ چشمہ ہے جو کبھی نہیں سوکھے گا، نہ ہی اس کا پانی کم ہوگا، بلکہ وہ کعبے کے طواف کے لیے آنے والے حاجیوں کے گروہوں کو سیراب کرے گا۔ خواب میں ہی حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ اسی مقدس چشمے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بتایا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں پھر اسی شخص نے کہنا شروع کیا کہ لید اور خون کے درمیان غراب آسم کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ آپ اٹھے تو آپ کو اطمینان تھا، کیونکہ خدا رب العزت نے کھول کر وضاحت کر دی تھی، اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی کہ کہاں کھدائی کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بتایا گیا چیونٹیوں کے گھر کے پاس، جہاں کل کوا چونچ مارے گا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب خدا کی مرضی ہوتی ہے، یا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے جو وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت خدا ایسے انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کو وہ بتا سکے اور جن سے کام لے سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چشمہ ظاہر ہو جائے، اور جو چھوٹے چھوٹے کنویں اس وقت مکے میں موجود تھے، ان سے پانی تو حاصل ہوتا تھا، وہ مکہ کے لوگوں کو تو شاید پورا ہو جاتا، مگر حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیشہ کمی کا احساس رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پانی کی کمی نہ رہے، پیاس محسوس نہ ہو۔ بظاہر یہ دنیا کے پانی کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ قادر خدا اپنی قدرت کے ذریعے بتا رہا تھا کہ اب ایسا چشمہ بھی ظاہر ہوگا جس کا پانی کبھی نہیں سوکھے گا، یعنی اسلامی تعلیم جو سب آنے والوں کو سیراب کرے گا، یعنی قرآن پاک. اب ان چھوٹے کنوؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی دوسرے نبیوں کی تعلیمات، کیونکہ وہ تو چھوٹے کنویں تھے. اس میں پانی بھی کم تھا، سب مل کر بھی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اس چشمے سے ہر دور کی، ہر انسان کی ضرورت پوری ہوگی. یعنی یہ زمزم ایک ظاہری اور جسمانی چشمہ ہے، مگر روحانی اور حقیقی چشمہ چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جو کبھی کسی کو پیاسا نہیں چھوڑے گا. تو بچوں، چاہے زمزم چشمہ محمدی کا ایک ظاہری نشان ہے، خدا تعالیٰ ان ظاہری نشانوں سے ہی اپنے روحانی نشانات کو سمجھاتا ہے، مگر جو اس کی قدرت سے، اس کے فضل سے سمجھ رکھتے ہیں، یا جن کو ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خدائی نشانات کو سمجھ سکیں، وہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ظاہر ہوگا. میرے حسین بچوں، حضرت عبد المطلب نے اس چشمے کی تلاش کا ارادہ کیا. انہوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر قریش سے مدد مانگی. پہلے تو کچھ لوگ راضی ہوئے، مگر بعد میں انکار کر دیا. آپ نے بڑے عزم سے کہا کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ میں ضرور کروں گا. تم لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو لے کر چشمے کی تلاش میں نکل پڑے. اس پر تمام قریش کے سردار آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ اکیلے بچے کے ساتھ کیا ہوگا. حضرت عبد المطلب کو سخت دکھ ہوا کہ بجائے مدد کرنے کے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میری کمزوری کا، کہ ایک بیٹا ہے، پھر میں غریب بھی ہوں، ان لوگوں کی طرح میرے پاس دولت نہیں. اسی وقت انہوں نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے خدا، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک، جسے تو چاہے، تیری راہ میں قربان کر دوں گا. یہ لوگ اس نیک مقصد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، میری دعا ہے کہ میری اولاد تیرے گھر کی محافظ ہو. پھر وہ دعا کرتے ہوئے حارث کے ساتھ چلے جہاں قریش اپنے جانور قربان کیا کرتے تھے. وہاں انہوں نے چیونٹیوں کے گھر کو دیکھا، ساتھ ہی کوا بھی چونچ مار رہا تھا. وہیں انہوں نے کھدائی شروع کی. یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے. آپ کھودتے جا رہے تھے اور قریش کے افراد حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیا ہو گیا ہے عبد المطلب کو، صرف خواب کی وجہ سے اتنی محنت کر رہا ہے. کیا معلوم ملے نہ ملے، مگر آپ کے عزم اور حوصلے کی وجہ سے خاموش تھے. ابھی زیادہ کھودا بھی نہ تھا کہ اندر کا راز کھل گیا. اس پر حضرت عبد المطلب نے تکبیر کا نعرہ لگایا. اب قریش جان گئے کہ آپ کو سچ بتایا گیا تھا. جب اور کھودا گیا تو اس میں سے وہ دولت جو چشمے میں ڈالی گئی تھی، یعنی 2 سونے کے ہرن اور نہایت سفید تلواریں اور زرہیں ملیں. یہ قبیلہ جرہم کے سردار عمر بن الحرس جرہمی نے مکہ سے جاتے ہوئے اس میں ڈال دی تھی. اب تو قریش کو سخت افسوس ہوا کہ اگر ہم مدد کرتے تو ان سب چیزوں سے ہم کو بھی حصہ ملتا، مگر اب کیا کریں. قریش کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے آباؤ اجداد، یعنی باپ دادا کی دولت ہے، اس میں ہم بھی حصے دار ہیں. انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا، ہم کو بھی حق دو ورنہ ہم جھگڑا کریں گے. آپ نے قریش کے لوگوں کو جواب دیا کہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں، چلو کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، جیسے جج ہوتا ہے نا، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. اس پر قریش نے کہا کہ کیا قبیلہ بنی سعد کی کاہنا، یعنی جادوگرنی، جس کا نام حسین تھا، اسے مقرر کرتے ہیں؟ اور بچوں، وہ ملک شام کے بلند علاقوں میں رہتی تھی. حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے قبیلوں کا ایک ایک آدمی سوار ہو کر شام کی طرف چلے تاکہ اس کاہنا سے فیصلہ کروا سکیں. اس زمانے میں چونکہ شہر آج کل کی طرح پھیلے ہوئے دور دور تک آباد نہیں ہوئے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور راستے پرخطر ویران تھے، اس وقت تیز رفتار سواریاں بھی نہیں تھیں، اسی لیے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اور بعض اوقات مہینوں بعد کوئی کوئی قافلہ گزرتا تھا، اس وجہ سے وہ راستے بہت ہی ویران تھے۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عرب ایک صحرا ہے اور صحرا میں پانی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سفر کے لیے کافی پانی لے کر چلتے تھے، اگر راستے میں ختم ہو جاتا تو بڑی مشکل ہوتی، اور بعض دفعہ تو قافلے کے قافلے پیاس سے مر جاتے تھے۔ جب یہ قافلہ حجاز اور شام کے درمیان پہنچا تو ان کا پانی ختم ہو گیا۔ گرمی، پیاس کی شدت، پھر آبادی سے دور، ان تمام باتوں نے ان کو خوف زدہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کے پاس پانی تھوڑا سا تھا، مگر ان لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا، اگر تم کو دے دیا تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اب تمہارا ہے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ کعبے کے متولی تھے، اس لیے وہ معزز اور سردار بھی مانے جاتے تھے، اور وہ عام سرداروں کی طرح نہیں تھے کہ صرف اپنی بات منوائیں، بلکہ ان میں یہ خوبی تھی کہ ان کو اپنے لوگوں کے آرام اور دکھ کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کو اپنی قوم کے لوگوں پر افسوس ہوا جن کے پاس پانی تھا اور وہ دینے سے انکار کر چکے تھے، ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی ہلاکت کی بھی فکر تھی کہ کیا کریں۔ آپ نے سب سے مشورہ کیا تو سب بولے، جو آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ جب اس کو موت آئے تو اس کے ساتھ ہی اس کو دھکیل دیں، اور وہ گدھوں چیلوں کی خوراک بننے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ کوئی ایک بچ جائے گا تو اس ایک کی بربادی بہتر ہے بجائے اس کے کہ سب اس طرح مر جائیں اور ان کی لاشیں صحرا میں بکھری پڑی ہوں۔ چنانچہ سب نے اس بات کو مان کر اپنا اپنا گھڑا کھودا اور ان کے کنارے بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ پیاس اور خوف سے ان سب کی بری حالت تھی، ان میں ہمت ہی نہ تھی کہ کچھ سوچتے، وہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے قریش کے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہا کہ اٹھو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی بستی مل جائے جہاں پانی ہو، اس طرح مایوس ہو کر بیٹھ جانا اچھا نہیں، خدا مدد کرے گا۔ مگر وہ تو جہاں جمے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ چند لوگ آپ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئے، آپ اٹھے، جب اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کو اٹھایا تو خدا کی شان، اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ بہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے خود بھی پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں کو بلایا اور کہا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، پیو اور سیر ہو جاؤ، جی بھر کے پیاس بجھاؤ، ساتھ ہی سفر کے لیے بھی بھر لو، اور دیکھو میرے خدا کا نشان۔ اس تازہ نشان اور خدا کی عظمت کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے کہا کہ خدا نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے حق میں فیصلہ، اس خدا نے ثابت کر دیا کہ چشمے کے مالک آپ ہیں، کیونکہ اس صحرا میں پانی کا عطا کرنا اور پانی بھی آپ کی اونٹنی کے قدموں میں نکلنا بتاتا ہے کہ وہ پانی آپ کا ہے۔ اس طرح قریش کے تمام قبائل متفقہ طور پر چشمہ زمزم سے آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے، لیکن اس دولت کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دولت میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ تیر ڈالیں گے، اس زمانے میں تیروں سے فال نکالتے تھے۔ پھر بچوں یہ طے کیا کہ کعبے کے نام کے دو تیر قریش کے قبیلوں کے اور دو تیر حضرت عبد المطلب کے، جس چیز پر جس کے دو تیر نکلیں گے وہ اسی کو ملے گی، جس کے دو تیر نہیں نکلیں گے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ خدا کے حضور دعا کرنے لگے اور تیر ڈالنے والے نے اپنا کام شروع کیا، تو خدا نے کیا کیا کہ کعبے کے نام کے دو سونے کے ہرن نکلے، تلواریں اور زرہیں حضرت عبد المطلب کے نام نکل آئیں اور قریش کے تیر خالی گئے. اس طرح ایک بار پھر خدا نے فیصلہ کر دیا کہ قومی دولت کا حق بھی اسی خاندان کا ہے، چونکہ اس نے آگے چل کر امین ہونا ہے. لیکن بچوں، حضرت عبد المطلب نے بھی امانت کا حق ادا کر دیا. انہوں نے تلواروں کو کعبے کے دروازے کے طور پر لگایا، ہرنوں کو دروازے میں نصب کر دیا اور خود چشمے سے حاجیوں کی خدمت کا حق ادا کرنے لگے. کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا سونا تھا جو کعبے کو سجانے کے لیے استعمال ہوا. حضرت عبد المطلب اگر چاہتے تو اس ساری دولت کو اپنے عیش و آرام پر خرچ کر سکتے تھے، مگر خانہ کعبہ کی محبت نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ سب خدا کے گھر کی نظر کر دیا جائے. اور ایک سچے امین کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خود اس امانت کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کرے. یوں خدا نے ایک بار پھر اس مقدس چشمہ کو جاری کر کے دنیا کو بتایا کہ اب اس کا مالک آنے والا ہے. اب مکہ میں انسانوں کی کثرت ہوگی، اس لیے کوئی قوم پیاسی نہ رہے گی. چنانچہ یہ چشمہ تمام دوسرے کنوؤں پر سبقت لے گیا. اس کا پانی اتنا بڑھا کہ سارے حاجیوں کی ضرورت کو پورا کرتا. چونکہ یہ مسجد الحرام میں تھا، اس لیے سب اسی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے. پھر یہ محترم بھی تھا، کیونکہ مقدس اور نیک افراد اس کے جاری ہونے کا سبب بنتے رہے. یہ سارے قریش اور سارے عرب کے لیے باعث فخر بھی تھا، ان کی عزت اور عصمت کا نشان. اے قریش، تم نے چشمہ کی عصمت کو تو مان لیا، اس پر تو فخر کیا، اس کی شان میں قصیدے کہے جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، مگر تم میں سے ان پر افسوس. اس چشمے کے ظاہری حسن کو دیکھتے رہے، اس کے باطنی نشان اور عظمت سے واقف نہ ہو سکے، یہ نہ سمجھ سکے کہ عبد المطلب نے اسی چشمے کی خاطر جب اپنے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے عبداللہ کو خدا کی منشا کے مطابق قربان کرنا چاہا، تو خدا نے اس قربانی کو ظاہری رنگ میں قبول نہیں کیا، بلکہ باطنی رنگ میں عبداللہ کے جگر گوشے، عبد المطلب کے پوتے اور آمینہ کے لال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا محبوب بنا کر قبول کر لیا. اس چشمے کے ساتھ ایک اور چشمے کو جاری کیا کہ اس کے بعد پھر کسی چشمے کی ضرورت نہ رہی. ہر پیاسا، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی پیاس بجھتی ہے تو اس چشمہ محمدی کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے، ورنہ وہ پیاسا صحراؤں میں بھٹکتا ہے، تڑپتا ہے. کبھی وہ بنی اسرائیل کے چشموں پر جاتا ہے، کبھی نصرانیت اس کو تشنگی بجھانے کی دعوت دیتے ہیں، کبھی ہندوازم کے جوہر اس کو پکارتے ہیں، اور کبھی سوشلزم کی جھیلیں اس کو اپنا جلوہ دکھاتی ہیں، کبھی بدھ مت کے تالاب اور کبھی آتش پرستوں کے گھڑوں میں بھرا ہوا ٹھہرا ہوا پانی اس کو بلاتا ہے، مگر پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھتی، تشنگی بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جب اس کی صدائیں صحراؤں میں گونجتی اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی اس چشمے یعنی چشمہ محمدی پر پہنچتی ہیں، تو ایک ترنم، ایک گیت پیدا ہو کر اس کی بازگشت سارے جہان میں سنائی دیتی ہے کہ آؤ اور اپنی پیاس کو بجھاؤ، کیونکہ یہی وہ صاف، میٹھا، ٹھنڈا اور بہتا ہوا چمکدار پانی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، ایسا شفاف جیسا آئینہ. پیو بھی، اپنا چہرہ بھی دیکھو، اور ساتھ ہی اپنے خدا کو بھی پا جاؤ. تو بچوں، یہ چشمہ زمزم اصل میں نشان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کے جلال و جمال کا. اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جاری رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید.